بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد حكيم الأمة مجدد الملة مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے بعض عالموں کی ضرورت اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ غرض یہ علامتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ عالموں کو بیکار چیز سمجھتے ہیں. چنانچہ مجھ سے ایک شخص کی گفتگو ہوئی, وہ کہنے لگا کہ آپ نے اپنے بھتیجے کے لیے کیا تجویز کیا اور اس کو کس کام میں لایا. میں نے کہا کہ عربی پڑھتا ہے تاکہ دین کی خدمت کرے. کہنے لگے کہ دیوبند کے مدرسے میں ہمیشہ 150 آدمی فارغ ہو کر نکلتے ہیں, وہ دین کی خدمت کے لیے کافی ہیں. آپ نے ان کے لیے انگریزی کیوں پسند نہ کی کہ دنیا کی ترقی کرتا اور خوب روپیہ کماتا. میں نے کہا کہ جناب, دین کی خدمت کرنا اگر خسارے کی بات ہے تب تو کیا وجہ کہ مدرسہ دیوبند کے طالب علموں کے واسطے یہ گری ہوئی حالت پسند کی جائے, بلکہ چلو اور سب کو مشورہ دو کہ سب عربی چھوڑ کر انگریزی میں لگ جائیں, آخر وہ بھی مسلمانوں ہی کے تو بچے ہیں. اگر دینی خدمت کچھ فائدے کی چیز ہے تو کیا وجہ کہ میرے بھتیجے کے لیے اس تجویز کو پسند نہ کیا جائے. اس جواب سے وہ بالکل خاموش ہو گئے. افسوس کی بات ہے کہ دیوبند کے طالب علم تو ایسے ذلیل کہ جس شغل اور کام کو آپ بالکل بیکار سمجھ رہے ہیں وہ تو ان کے لیے تجویز کیا جائے, اور آپ کی اولاد ایسی عزیز اور لائق کہ اس کے لیے ڈپٹی کلیکٹری اور تحصیلداری تجویز کی جائے. صاحب و ڈپٹی کلیکٹری وغیرہ سے منع نہیں کرتا, لیکن یہ بھی دیکھیے کہ آپ نے اولاد کے لیے دین کی کیا فکر کی ہے. کیا آپ کو یہ اطمینان اور بھروسہ ہے آپ کی اولاد آخرت میں نہ جائے گی, اور اگر جائیں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا. اسی طرح یہ سوچئے کہ کیا دین کی خدمت اور کام کرنے والوں کی ضروریات نہیں, اور اگر ضرورت ہے تو کیا سب مسلمانوں پر اس کا اہتمام اور کوشش ضروری نہیں. تو بتائیے آپ نے کیا فکر کی. اس موقع پر ممکن ہے کہ بعض لوگ خوش ہوں کہ ہم اس الزام سے بری ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ایک بچے کو عربی مدرسے میں داخل کرا دیا ہے, لیکن یہ کوئی خوشی کی بات نہیں کیونکہ آپ نے جس قاعدے اور طریقے پر اس بچے کو عربی کے لیے پسند کیا ہے اسی طرح پر وہ بچہ خود اس کام کا نہیں جو عربی پڑھانے سے مقصود ہے. کیونکہ آج کل طریقہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ غبی اور کم عقل اور کن ذہن ہوتا ہے اس کو عربی کے لیے پسند کیا جاتا ہے. حالانکہ دنیا کمانے کے لیے بڑے عالی دماغ اور سمجھدار ہونے کی ضرورت نہیں, یہ تو چکی پیسنا ہے. جس کو بھی تھوڑی سی سمجھ اور عقل ہوگی وہ بھی اچھی طرح کما سکتا ہے. دماغ اور عقل کی ضرورت زیادہ اس کام کے لیے ہے اس کے سکھانے کے واسطے بڑے بڑے پیغمبر اور نبی بھیجے گئے. اللہ اکبر, کتنی حالت بدل گئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبروں کی کیا شان ہے اور وہ کیا چیز ہیں. صاحب و دنیا کی عقل بھی ان کے برابر کسی کو نہیں ہوتی. ان حضرات کو ہر قسم کا شرف دیا جاتا ہے اور ہر طرح کی عزت بھی دی جاتی ہے. اب بتلائیے کہ اولاد میں کسی کو مولوی بنانے کے لیے پسند کرنا قاعدے پر ہونا چاہیے, اور وجہ لوگوں کے اس خیال کی کہ کارآمد اور ہوشیار بچوں کو دینی علم کے واسطے پسند نہیں کرتے یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ عربی پڑھ کر لڑکا کھانے کمانے کے لائق نہیں رہے گا, کسی مسجد کا ملا بن جائے گا. سو اول تو ہم اس کو مانتے ہی نہیں کیونکہ کھانا کمانا تو ایک معمولی حاجت ہے, تو اپنی حاجت اور ضرورت کے لائق سبھی کر لیتے ہیں, اور اگر بہت ہی کمایا تو خاص اس کے کام میں تو تھوڑا ہی سا آئے گا. بلکہ جو اصلی غرض ہے کھانے کمانے سے کہ جان کو لگے, اس میں اکثر غریب لوگ امیروں سے بڑے ہوئے ہیں. میں ایک امیر اور غریب کی حکایت سناتا ہوں کہ وہ دونوں آپس میں دوست تھے, مگر غریب تو بہت موٹا تازہ اور امیر صاحب نہایت دبلے پتلے. ایک روز اس نے اپنے غریب دوست سے پوچھا کہ یار, تم کیا چیز کھاتے ہو کہ اس قدر موٹے تازے ہو رہے ہو. اس نے کہا کہ میں کھانا تم سے زیادہ لذیذ اور اچھا کھاتا ہوں. امیر بولا کہ بھائی, وہ کھانا ہم کو بھی کھلاؤ. اس غریب نے ان کی دعوت کر دی. وقت پر اس کے مکان پر پہنچے, آپس میں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور کھانے پینے کا کوئی ذکر نہیں. آخر بہت دیر ہو گئی اور بھوک لگی تو بے تکلفی کی وجہ سے کھانے کا تقاضا کیا. اس نے وعدہ کیا کہ ابھی آتا ہے. پھر اور کچھ دیر ہوئی, اور زیادہ بھوک لگی, زیادہ تقاضا کیا, اور وہ یوں ہی ٹالتا رہا. آخر جب وہ امیر بہت ہی بے چین اور بیتاب ہوا اور بہت تقاضا کیا تو اس غریب نے کہا کہ بھائی, کھانا تو ابھی تیار نہیں لیکن دن کی باسی روٹیاں موجود ہیں، اگر کہو تو لے آؤں۔ اس نے کہا خدا کے لیے تم باسی ہی لے آؤ۔ خیر وہ تھوڑے سے باسی ٹکڑے اور کچھ ساگ وغیرہ لایا، ان کی تو بھوک کے مارے حالت بری تھی، بس انہی باسی ٹکڑوں پر ٹوٹ پڑے اور نہایت مزے سے پیٹ بھر کر کھائے۔ وہ غریب منع کرتا جاتا تھا کہ صاحب زیادہ نہ کھائیے، نہایت مزیدار کھانا پک رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی اب تو یہی نہایت مزیدار معلوم ہوتا ہے۔ تب اس غریب نے کہا کہ صاحب جو مزیدار کھانا میں ہر روز کھاتا ہوں وہ یہی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ میں اس وقت کھاتا ہوں جب سخت بھوک لگتی ہے، اس لیے جو کچھ کھاتا ہوں وہ جان کو لگتا ہے، بدن کا جز بنتا ہے، اور تم میرا ضابطہ پورا کرتے ہو۔ کہ نوکر نے آ کر عرض کیا کہ حضور کھانا تیار ہے، تم نے سنا اور کھانے کے لیے آمادہ ہو گئے، خواہ اس وقت تم کو بھوک بھی نہ ہو۔ غرض اگر کسی نے 1200-1300 روپے ماہوار کمائے بھی تو کھانا پینا اس کا بھی، جو کہ اصلی غرض ہے، حد سے زیادہ تو نہ ہوگا۔ ہاں کمانا حد سے باہر ہوگا، مگر جب کمانے کی غرض حد سے زیادہ نہیں تو کمائی حد سے زیادہ کیا کارآمد ہوئی؟ جب اصلی غرض کم ہے تو زیادہ سامان سے کیا فائدہ؟ سو اول تو یہی بات لچر ہے کہ مولوی ہو کر کما کر کھا نہ سکیں گے، کیونکہ ضرورت کے موافق تو سبھی کھا لیتے ہیں، اور اگر مان بھی لیا جائے تو اس کو بھی ثابت کیجئے کہ وہ کمانا جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، یعنی نوکری تجارت وغیرہ، یا وہ ضروری بھی ہے، اس کے غیر ضروری ہونے کا اندازہ آپ کو اس طرح ہو جائے گا کہ کوئی دینی خدمت کرنے والا بھوکا اور ننگا نہیں ہے۔ کہ آپ کسی دین کی خدمت کرنے والے کو بھوکا ننگا دکھلا دیجیے، خواہ وہ پڑھاتا ہو یا واز کہتا ہو، یا ان میں سے کسی کو ذلیل و خوار دکھا دیجیے۔ پھر جب یہ بھوکے ننگے بھی نہیں اور ذلیل و خوار بھی نہیں، تو وہ کون سی چیز ہے جس کی کمی ان لوگوں میں ہے؟ اگر وہ کوئی چیز ہے تو آپ کی نری حوثیں ہیں جو بیکار اور بے سود ہیں۔ ذرا آپ ہی گھر میں جا کر اسباب کو شمار کیجئے تو آدھے سے زیادہ ہی سامان نکلے گا جن کے استعمال اور برتنے کی نوبت بھی نہیں آتی، اور چوتھائی سے زیادہ نکلے گا کہ اس کی نسبت آپ کو آج تک یہ بھی خبر نہیں کہ وہ گھر میں موجود بھی ہے۔ تو ایسے سامان اور اسباب کے جمع کرنے کی آپ ہی بتلائی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر مطلب آپ کا بیکار ہونے سے یہ ہے کہ وہ لڑکا مولوی ہو کر دنیا کی ترقی نہیں کر سکتا، تو حضرت ایسا نکما اور ناکارہ ہونا تو عین مقصد ہے۔ اس کو آپ اپنی ہی ایک مثال سے سمجھیے کہ آپ کا ایک نوکر ہے، اس کو آپ 10 روپیہ ماہوار دیتے ہیں اور آپ کو اس پر ہر طرح اعتماد اور بھروسہ اور اتفاق ہے۔ اتفاق سے کہیں باہر کا ایک شخص اس کو ملا اور اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو اور تم کو کیا عوض ملتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نوکر ہوں، 10 روپیہ ملتے ہیں۔ اس کو سن کر مسافر نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تم کو 20 روپیہ دوں گا اور اس سے آدھا کام تم سے لوں گا۔ اب دل میں ٹٹول کر بتائیے کہ اس نوکر کے لیے خوب اور فخر کی بات کیا ہے؟ آیا یہ ترقی کا نام سن کر پھسل جائے گا، یا یہ کہ صاف جواب دے دے اور کہہ دے کہ آپ مجھے بھگانے آئے ہیں؟ یقیناً آپ اس دوسری صورت کو اس کے لیے خوبی سمجھیں گے اور پسند کریں گے۔ اب آپ انصاف سے بتلائیے کہ اگر کوئی خدا کا نوکر ہے اور 5 روپیے میں گزر کرتا ہے، اور اس حالت میں وہ 1000 روپے پر اس طرح لات مار دے کہ کمانے کی قدرت ہوتے ہوئے قدرت سے کام نہ لے، تو اس کو کم حوصلہ، ناکارہ، ترقی سے محروم کیوں کہا جاتا ہے؟ صاحب، اس کی قدر تو اور زیادہ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ اس کو بیوقوف اور خشک دماغ بتلایا جائے۔ صاحب، جس کا نام آپ نے ترقی رکھا ہے، اس کا خلاصہ خدا کی قسم میری خود غرضی ہے، چاہے اس کے پیچھے عقل کے خلاف کرنا پڑے اور چاہے دین چھوڑنا پڑے، مگر اپنے فائدے کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ صاحب، جس کام میں دلچسپی نہیں ہوتی اس میں ترقی نہیں کر سکتا، تو دینی خدمت کرنے والے جن کو دنیا سے رغبت نہیں ہے کس طرح دنیا کی ترقی کر سکتے ہیں؟ ہاں، جس کام سے ان کو دلچسپی ہے اور ہونی چاہیے اس میں ترقی کرتے ہیں، غرض کہ وہ سب سست بھی ہیں اور چست بھی ہیں، جس طرح دیندار بھی سست اور چست ہیں، مگر جس سے رغبت اور شوق ہے اس میں چستی کرتا ہے، اور جس کام میں دلچسپی نہیں اس میں سستی کرتا ہے۔ غالباً آپ کی تسلی نوکر کی مثال سے ہو گئی ہوگی اور آپ نے فیصلہ کر لیا ہوگا۔ اگر نہ بھی کیا ہو تو سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم سے تمسخر اور مذاق کرتے ہو، تو ہم بھی تم سے ٹھٹا کرتے ہیں جس طرح تم ٹھٹا کرتے ہو۔ سو عن قریب معلوم کر لوگے کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور ہمیشہ کا عذاب کس پر اترتا ہے. صاحب و ہماری اور آپ کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص گدھے پر سوار ہے اور دوسرا اس کو کہتا ہے کہ تو گدھے پر سوار ہے مگر غبار کی وجہ سے اس کا پتہ نہیں چلتا اور کہتا ہے میں تو گھوڑے پر سوار ہوں. پہلا شخص کہتا ہے کہ اچھا ذرا غبار بیٹھ جائے تب پھر تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے ٹانگوں کے نیچے گدھا ہے یا گھوڑا. اس طرح ہم کہتے ہیں اگر آپ اس پر راضی نہیں تو ذرا صبر کیجئے, کل قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا اترانے والا کون تھا. صاحب جب آپ کے نوکر کے لیے ترقی نہ چاہنا خوبی اور وفاداری ہے پھر خدا کے نوکر کے لیے کیوں یہ خوبی اور وفاداری نہیں؟ تو صاحب یہ ہے وہ نکما ہونا جس کی حقیقت آپ نے اعتراض کر کے خود کھلوائی. میں پھر کہتا ہوں کہ وہ نکما کہنے سے برا نہیں مانتا بلکہ خود اس پر فخر اور فخر کرتا ہے اور خوش ہو کر کہتا ہے عاشق بدنام کو پروائے ننگ و نام کیا اور جو خود ناکام ہو اس کو کسی سے کام کیا. صاحب وہ ہمارے بزرگ وہی نکمے تھے کہ اگر آج ان کی جوتیاں مل جاتی ہیں تو سر پر رکھی جاتی ہیں, بس یہ بنا تھی علم دین سے بے رغبتی کی کہ لوگ عالموں کو بیکار اور ناکارا سمجھتے ہیں اور اس لیے اس سے بالکل تعلق اور دلچسپی نہیں ہے, ورنہ دلچسپی کی علامت تو یہ ہے کہ اس کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے بھی تجویز اور پسند کرتے. مجھے ایک حکایت عالمگیر کی یاد آئی, یہ حکایت کتابوں میں دیکھی ہوئی نہیں زبانی سنی ہوئی ہے, کہ ایک روز انہوں نے جامع مسجد میں طالب علموں کو دیکھا کہ سب پریشان پھرتے ہیں, کھانے پینے تک کا کوئی انتظام اور بندوبست نہیں سمجھے کھانے پینے کا کوئی انتظام اور بندوبست نہیں سمجھے کہ اس کا سبب امیروں کی بے توجہی اور لاپرواہی ہے. چاہا کہ اس کی کچھ اصلاح ہو, بس وضو کرتے ہوئے وزیر اعظم سے ایک مسئلہ پوچھا کہ اگر نماز میں فلاں شبہ ہو جائے تو کیا کرے. وزیر صاحب اس کا جواب نہ دے سکے. عالمگیر نے ذرا غضبناک نظر سے وزیر کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کو توفیق نہیں ہوتی کہ نماز روزہ وغیرہ کے ضروری مسئلے یاد کر لو. یہ سن کر وزیر وغیرہ سب تھرا گئے اور فوراً ہی مولویوں اور طالب علموں کی تلاش شروع ہو گئی اور روزانہ ان سے سیکھنے لگے اور اس طرح سے وہ سب اطمینان کی حالت میں ہو گئے. پھر تو یہ حالت تھی کہ طالب علم ڈھونڈے نہ ملتے تھے. حضرت مولانا شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عالمگیر کو 12,000 حدیثیں یاد تھیں. دیکھیے جب امیروں کو اس جماعت سے دلچسپی ہوئی گو اپنی ضرورت سے ہوئی تو اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ مولویوں سے فائدہ اور نفع اٹھانے لگے. اگر آپ کو بھی رغبت ہوتی تو کم از کم ہفتے میں ایک ہی دن کسی عالم سے مسئلے پوچھ لیا کرتے, اگر خود ان کو پاس بلا لیتے, کیونکہ آج وہ رئیس کہاں رہے جو خود پوچھنے کے لیے حاضر ہوں. پہلے یہ حالت تھی کہ خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ شہزادوں کو حدیث پڑھا جایا کیجئے. انہوں نے فرمایا کہ آپ ہی کے خاندان سے علم دین کی عزت ہوئی ہے اور آپ ہی بے عزتی کرتے ہیں. ہارون رشید نے کہا کہ اچھا شہزادے آپ کے مکان پر حاضر ہوں گے لیکن اس وقت عام رعایا کے لوگ الگ کر دیے جایا کریں, جیسا آج بھی بعض رئیس مسجدوں میں جماعت سے نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ لوگوں کے ساتھ مل کر کھڑا ہونے سے ہمارا روب اور دبدبا جاتا رہے گا. صاحب سنبھلو اور ہوش میں آؤ, یہ تو درپردہ شریعت کے حکم پر اعتراض ہے کہ ایسا مضر قانون بنایا. دوسرے یہ بالکل غلط ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے سے روب جاتا رہے گا. روب تو اس وقت بھی ہوگا لیکن محبت اور الفت کے ساتھ ہوگا, اب وحشت اور اجنبیت کے ساتھ ہے. خدا تعالیٰ کے قانون ایسے بیٹنگے نہیں ہیں کہ ان سے کسی قسم کا نقصان اور ضرر ہو. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا جو حضور کے طریقے پر تھے کس قدر روب رعایا پر تھا, لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھ لیجئے کہ ان کی تواضع کی کیا حالت تھی. حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اسمعوا واطیعوا, یعنی سنو اور اطاعت کرو. حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا لا نسمع ولا نطیع, یعنی ہم نہ آپ کا حکم سنیں گے اور نہ اطاعت کریں گے. حضرت عمر غضبناک نہ ہوئے بلکہ اس کی وجہ پوچھی تو اس شخص نے کہا کہ غنیمت کے چادر جو آج تقسیم ہوئے ہیں سب کو تو ایک ایک چادر ملا ہے اور آپ کے بدن پر دو ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تقسیم میں عدل اور انصاف نہیں کیا. آپ نے فرمایا بھائی تو نے اعتراض میں بہت جلدی کی, بات یہ ہے کہ میرے پاس کرتا نہیں تھا تو میں نے اپنے چادر کو تہبند کی جگہ باندھا اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر ان کا چادر مانگ کر اس کو کرتے کی جگہ اوڑا ہے۔ اس واقعے سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان حضرات میں چھوٹے بڑے چھوٹے سب برابر حصے کے حقدار سمجھے جاتے تھے۔ آج بڑوں کا دوہرا حصہ ہونا گویا لازمی بات ہو گئی، البتہ اگر مالک ہی دوسرا حصہ دے دے تو کچھ مذائقہ نہیں۔ غرض کے تواضع اور نرمی کی یہ کیفیت تھی، اور باوجود اس نرمی کے روب کی یہ حالت تھی کہ ایک مرتبہ آپ بہت سے صحابیوں کے ہمراہ جا رہے تھے، اتفاقاً پشت کی طرف جو آپ نے نظر کی تو جس پر نظر پڑی سب گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ سچ ہے خدا تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے اس سے سب ڈرتے ہیں، اور اگر کسی کے روب اور ہیبت میں کمی ہے تو تقویٰ اور دینداری کی کمی کی وجہ سے ہے، ورنہ ضرور ہیبت ہوتی ہے، ہاں وحشت اور نفرت نہیں ہوتی۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنه نام طالبها رواه الترمذي۔ حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوزخ کی آگ کی مانند نہیں دیکھا، یعنی ایسی شدید اور ہولناک چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سوتا ہے، اور جنت کی مانند نہیں دیکھا کہ اس کا طلب کرنے والا سوتا ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی دوزخ کے عذاب سے جیسا کہ بھاگنا چاہیے، اس طرح لوگوں کا عمل نہیں بلکہ بھاگنے کے بجائے سوتے ہیں، اور دوزخ سے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو گناہوں سے بچایا جائے اور نیک اعمال میں سستی نہ کرے۔ اسی طرح جنت کی نعمتوں کی طرف جس طرح رغبت کے ساتھ دوڑنا چاہیے، اس طرح عمل نہیں بلکہ دوڑنے کے بجائے سوتا ہے، اور جنت کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا اہتمام کیا جاوے اور گناہوں سے بچا جاوے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سنت تفکر۔ دوسری سنت یہ ہے کہ ذات حق تعالی میں غور نہ کریں بلکہ اللہ تعالی کی مخلوقات میں غور کریں۔ تفکر کا تعلق خلق سے ہے، یعنی مخلوق سے ہے، نہ کہ خالق سے۔ کما قال تعالی شانہ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ نشرالدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں معراج کے 17 واقعے کے ذیل میں یہ تفصیل بھی ہے۔ دلائل بیہقی میں ابو سعید سے روایت ہے کہ جب مجھ کو آسمان ہفتم پر چڑھایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، بہت حسین ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے کچھ لوگ ہیں، اور میری امت بھی موجود ہے، دو قسم کے، ایک وہ جن پر سفید کپڑے ہیں اور ایک وہ جن پر میلے کپڑے ہیں۔ میں بیت المعمور میں داخل ہوا اور سفید کپڑے والے بھی میرے ساتھ داخل ہوئے اور دوسرے روک دیے گئے، سو میں نے اور میرے ساتھ والوں نے وہاں نماز پڑھی۔ بعض روایت میں ترتیب منازل انبیاء علیہ السلام کی اور تنبیہ آئی ہے، مگر اصح یہی ہے جو پیچھے مذکور ہوا، واللہ اعلم۔ اور بیت المعمور کے متعلق بعد ذکر سدرہ کے کچھ اور بھی آئے گا۔ واقعہ نمبر 18 ہے، بخاری شریف میں ہے کہ پھر مجھ کو سدرۃ المنتہی کی طرف بلند کیا گیا، سو اس کے بیر اتنے بڑے بڑے تھے جیسے مقام ہجر کے مٹکے، اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہی ہے، اور وہاں 4 نہریں ہیں، 2 اندر کو جا رہی ہیں اور 2 باہر کو آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو اندر کو جاتی ہیں یہ جنت کی 2 نہریں ہیں، اور جو باہر آ رہی ہیں یہ نیل اور فرات ہے. پھر میرے پاس ایک برتن شراب کا اور دوسرا دودھ کا اور تیسرا شہد کا لایا گیا. میں نے دودھ کو اختیار کیا. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فطرت یعنی دین ہے جس پر آپ اور آپ کی امت قائم رہے گی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ہمارے ایک عزیز ہیں, ان کے آپریشن ہے پتھری کا. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ پتھری کو خوب آسانی سے نکلوا دیں. آپریشن تجویز ہوا ہے, اگر آپریشن مقدری ہے تو اللہ تعالیٰ آپریشن کو انتہائی آسان 100% کامیاب فرما دے اور جلد از جلد اس کے مضرات سے پاکی نصیب فرما دے. اور سب مسلمانوں کو اللہ بیماروں کو صحت کاملہ اجر مستمر عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.